فصل ان كان اللفظ متعددا والمعنى واحدا يسمى مرادفا كالاسد والليث والغيم والغيث. بھئی اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ کبھی کبھار لفظ ایک ہوگا اور اس کا معنی بھی ایک ہی ہوگا اور اسے متحد المعنی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری قسم پڑھی کہ کبھی کبھار لفظ ایک ہوتا ہے لیکن معانی متعدد ہوتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں, متکثر المعنی. آج یہ تیسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار لفظ متعدد ہوتے ہیں اور معنی ایک ہوتا ہے. اس سے پچھلی قسم میں تو تھا لفظ ایک تھا اور معانی کیا تھے, متعدد, اور اب لفظ متعدد ہیں اور معنی ایک ہی ہے. تو اگر لفظ متعدد ہوں اور معنی ایک ہی ہو تو ان کو مرادف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مرادف کہا جاتا ہے. جیسے اسد کا معنی بھی شیر ہے اور لیس کا معنی بھی شیر ہے. تو دیکھو لفظ دو ہیں اور معنی ایک ہی ہے, اسد کا معنی بھی شیر اور لیس کا معنی بھی شیر ہے بھائی. تو جب لفظ متعدد ہوں اور معنی ایک ہو تو ان کو کیا کہتے ہیں, مرادف کہا جاتا ہے. مرادف, مرادف یہ ماخوذ ہے مرادفت سے. مرادفت اس کو کہتے ہیں کہ ایک سواری پر ہی ایک سوار دوسرے کے پیچھے سوار ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں, مرادفت. ایک سواری پر ایک سوار کے پیچھے دوسرا سوار ہو. مثلا ایک ہی گھوڑا ہے اور اس پر زید بھی سوار ہے اور عمر بھی سوار ہے, تو یہ جو عمر زید کے پیچھے ایک ہی سواری پر سوار ہے, اس ایک سواری کے پر دوسری سواری کے پیچھے سوار ہونے کو کیا کہتے ہیں, مرادفت. یہ جو پیچھے والا سوار ہوتا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ردیف. تو دیکھو ایک ہی سواری پر ہے اور ایک سوار دوسرے کے پیچھے ہے, تو یہ جو پیچھے والا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے, اور یہ پیچھے سوار ہونا کیا کہلاتا ہے, مرادفت بھائی. تو یہاں پر بھی یہ مرادف ماخوذ ہے مرادفت سے. جس طرح ایک سواری پر دو سوار ہوتے ہیں, اسی طرح یہاں ایک ہی معنی پر گویا کے دو لفظ سوار ہیں. ایک ہی معنی پر دو لفظ سوار ہیں, اس لیے ان کو مرادف کہا جاتا ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی مرادفت کا؟ دیکھیے بھائی کتاب پر, فصل ایہادہ, فصل یہ فصل ہے. ان کان اللفظ متعددا, اگر لفظ متعدد ہوں, والمعنی واحدا اور معنی ایک ہی ہو, یسمى مرادفا تو اسے مرادف کہا جاتا ہے. کل اسد واللیث, جیسے کہ اسد اور لیث. اسد کا معنی بھی شیر بھائی, وہ حیوان مفترس ہے, وہ خونخوار جانور, وہ تو اسے اسد کہا جاتا ہے. اسی طرح لیس کا معنی بھی شیر ہے. تو دونوں لفظ دو ہیں اور معنی ایک ہی ہے. والغیمی والغیثی, یہ دوسری مثال مصنف نے ذکر کی بھائی, لیکن عام لغت, عام عربی کے جو لغات ہیں ان کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ غیم کا معنی الگ ہے, غیث کا معنی الگ ہے بھائی. تو انہیں مرادف کی مثال کے طور پر اس اعتبار سے ذکر کرنا صحیح نہیں بھائی. غیم کہتے ہیں بادل کو بھائی, اور غیث کہتے ہیں بارش کو. اور یہاں تو وہ مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن کا معنی ایک ہی ہو بھائی, لفظ متعدد ہو اور معنی ایک, تو ان دونوں کا معنی الگ الگ ہے بھائی. ہو سکتا ہے اگر کسی لغت میں ایک ہی معنی ہو کسی لغت والے نے لکھا ہو پھر تو یہ مثال ٹھیک ہو جائے گی کہ غیم بھی بارش کو کہیں اور غیث بھی کس کو کہیں؟ بارش کو کہیں. لیکن عام لغات سے معلوم ہوتا ہے کہ غیم جو ہے بارش کو نہیں کہتے بلکہ بادل ہی کو کہتے ہیں, جبکہ غیث جو ہے وہ بارش کو کہتے ہیں. تو اگر ان لغات کے اعتبار سے یہ جو عام رائج لغات ہیں بھائی المنجد وغیرہ, تو ان سے پھر اس کی دوسری مثال بنانا پڑے گی بھائی. غیم بھی بارش کو کہتے ہیں, او غیم بھی غیم بادل کو کہتے ہیں. اور اسی طرح صحاب سین ہا الف با صحاب, صحاب بھی بادل کو کہتے ہیں. تو پھر یہ مثال بنے گی مرادف کی بھائی, غیم کا معنی بھی بادل اور صحاب کا معنی بھی بادل. اور غیث کے ساتھ پھر مطر کا لفظ لگا لیں بھائی, غیث کا معنی بھی بارش, مطر فوا کے ساتھ مطر کا معنی بھی بارش بھائی. تو یہ دونوں مثالیں ہو جائیں گی مرادف کی بھائی. جی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی. فصل المرکب قسمان احدهما المرکب التام وهو ما يصح السكوت عليه كزيد قائم وثانيهما المرکب الناقص وهو ما ليس كذلك. بھئی یہ تو مفرد کی تقسیم چل رہی تھی ابھی تک کہ مفرد یا متحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی ہوگا یا مرادف ہوگا بھئی. اب مرکب کے بارے میں بتلانے لگے, مرکب کی تقسیم کرنے لگے. مرکب کسے کہتے تھے؟ کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا ہو, تو اسے مرکب کہا جاتا ہے. جیسے رامی سہم بھائی, تیر چلانے والا, تیر پھینکنے والا, تو رامی پھینکنے والا اور سہم تیر بھائی. تو دیکھو لفظ, ہر لفظ کا الگ معنی ہے اور ہر لفظ سے اس کا اپنا ہی معنی مراد ہے. تو جزء لفظ دلالت کر رہا ہے کس پر؟ جزء معنی پر. اب اس مرکب کی تقسیم کرنے لگیں کہ یہ مرکب دو قسم پر ہے, ایک مرکب تام ہے اور ایک مرکب ناقص بھائی. پہلی قسم کیا؟ مرکب تام بھائی, یہ میم مشدد ہے مرکب تام من. اور دوسری قسم ہے مرکب ناقص. تام کا معنی ہے پورا کامل, اور ناقص نام ہی سے پتہ چل رہا ہے جس میں کمی ہو بھائی, جو پورا نہ ہو. تو مرکب دو قسم پر ہوا, ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناقص بھائی. مرکب تام یاد رکھیے اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس پر جس میں بات پوری ہو بھائی, سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے, اسے آگے کسی اور لفظ وغیرہ کا انتظار نہ ہو. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید قائم, کیا مانا؟ زید کھڑا ہے. پوری بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی بھائی, آپ کسی اور لفظ کا انتظار نہیں کر رہے. اسی طرح میں کہتا ہوں زید عالم, کیا مانا؟ زید عالم ہے. دیکھو پوری بات ہو گئی بھائی, پوری بات ہو گئی, آپ کسی اور لفظ کا انتظار نہیں کر رہے, اس میں دوسرے کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یا میں آپ سے کہتا ہوں ازید قائم, کیا زید کھڑا ہے؟ آپ کو پوری بات میری سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ میں ایک چیز کا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا زید کھڑا ہے یا کھڑا نہیں؟ ازید قائم, کیا زید کھڑا ہے؟ اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں بھائی جاءنی زید, کیا ترجمہ ہوگا؟ میرے پاس زید آیا. بات پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ایک بات پوری ہو گئی, آپ کو سمجھ میں آ گئی, تو اسے کیا کہیں گے؟ مرکب تام. اس کے مقابلے میں مرکب ناقص ہے جو پورا نہ ہو, جس میں کمی ہو گئی. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید نل عالم، زید نل عالم، جبکہ زید موصوف ہے اور العالم اس کی صفت ہے، تو زید نل عالم کا کیا معنی ہوا؟ وہ زید جو کہ عالم ہے. آپ کو کیا بات پوری سمجھ میں آ گئی؟ وہ زید جو کہ عالم ہے. بات پوری نہیں ہوئی بھائی، آپ کہیں گے اس کو کیا ہوا، بات تو پوری کریں آپ. وہ زید جو کہ عالم ہے، دیکھو بات پوری نہیں ہو رہی. یا میں آپ سے مثلا کہتا ہوں رجل شجاع، بہادر آدمی. دیکھو بہادر آدمی، کوئی بات پوری سمجھ میں آئی آپ کو؟ کہ میں اس کے بارے میں کوئی سوال کر رہا ہوں یا اس کی کوئی بات بتلا رہا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر بھائی، ادھوری بات ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص کہیں گے. مرکب تام جو ہوتا ہے اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتے ہیں بھائی، اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتے ہیں. اور مسند اور مسند الیہ، جملہ اسمیہ ہو تو مسند الیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. اور مسند کو کیا کہتے ہیں؟ خبر. اور اگر جملہ فعلیہ ہو تو فعل کو کیا کہتے ہیں؟ مسند. اور فاعل کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ بھائی. تو جب مسند اور مسند الیہ کسی جملے کے اندر دونوں موجود ہوں، یعنی اگر جملہ اسمیہ ہے تو وہ مبتدا اور خبر یعنی وہ دونوں موجود ہوں، یا اگر جملہ فعلیہ ہے تو فعل کے ساتھ ساتھ فاعل بھی موجود ہو، تو پھر وہ مرکب تام کہلائے گا. ورنہ کیا کہلائے گا؟ ورنہ کیا کہلائے گا؟ مرکب ناقص کہلائے گا بھائی، جہاں مسند اور مسند الیہ دونوں نہ ہوں. تو رجل شجاع، رجل ہے موصوف، شجاع ہے اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یا تو یہ مبتدا بنیں گے یا خبر بنیں گے، ایک چیز بن سکتے ہیں، دونوں نہیں بن سکتے. تو لہذا یہاں ہمارے پاس مسند اور مسند الیہ دونوں نہیں ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص کہیں گے. مرکب ناقص بھائی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آسان سی بات ہے، جہاں پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، چاہے میں دوسرا کوئی سوال پوچھ رہا ہو کسی چیز کا حکم. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اور مثال دیکھ لیں، اضرب زیدن، کیا معنی؟ کہ تو زید کی پٹائی کر. معنی پورا سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا آپ کو؟ پورا معنی سمجھ میں آ گیا، معلوم ہو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں زید کی پٹائی کرنے کا، تو لہذا یہ پورا جملہ ہے تو یہ مرکب تام کہلائے گا. اسی طرح میں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں لا تضرب زیدن، زید کی پٹائی مت کر، تو یہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ کو زید کی پٹائی سے روک رہا ہوں، منع کر رہا ہوں. تو آسان سی بس بات ہے، جہاں پوری بات سمجھ میں آ جائے یعنی مسند اور مسند الیہ دونوں ہوں، تو وہ جملہ وہ مرکب تام کہلائے گا، اور اگر پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ مرکب ناقص کہلائے گا. اب مثلاً بھائی مثال میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص. وہ آدمی جس سے کل آپ کی ملاقات ہوئی تھی، شاباش شاباش، دیکھو حالانکہ بظاہر یوں لگ رہا تھی کا لفظ بھی آخر میں آ رہا ہے، شاید پوری بات ہو رہی ہے. نہیں بھائی، آپ خود غور کریں، یہ تو ابھی میں آپ کو صرف اس کی پہچان کروا رہا ہوں. وہ آدمی جس سے آپ کی کل ملاقات ہوئی تھی، آپ کہیں گے بھائی بات تو پوری کریں، اس کو کیا ہوا، کیا وہ پھر آیا ہے یا وہ مر گیا ہے یا وہ زندہ ہے، بات تو پوری کریں. تو جب اس کے ساتھ میں ایک اور لفظ جوڑوں گا تب یہ بات پوری ہوگی اور مرکب تام بنے گا. مثلا میں کیا کہتا ہوں، وہ آدمی جس سے آپ کی کل ملاقات ہوئی تھی وہ عالم ہے، اب بات پوری ہو گئی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ تو آپ نے خود غور کر لینا ہے، جہاں بات پوری ہو رہی ہو وہ مرکب تام ہے، اور جہاں بات پوری نہ ہو رہی ہو وہ مرکب ناقص ہے بھائی. اب دیکھیے کتاب پر، فصل المرکب قسمانی، فصل ای هذا فصل، یہ فصل ہے، المرکب قسمانی مرکب دو قسم پر ہے، قسمانی تسمیہ ہے نا قسم کی، مرکب دو قسم پر ہے، احدہما المرکب التام، ان دو میں سے ایک جو ہے وہ مرکب تام ہے، وہو ما یصح السکوت علیہ، وہ مرکب ہے کہ صحیح ہو اس پر سکوت کرنا، یعنی اس پر خاموشی کر لینا، اس پر خاموش ہو جانا صحیح ہو، اس پر خاموشی کرنا صحیح ہو، یعنی بات پوری دوسرے کو سمجھ میں آ جائے، اس پر خاموش ہو جائے وہ بول کر، پھر بھی دوسرے کو کسی اور لفظ کا انتظار نہیں رہتا، وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ بات پوری ہو گئی، یہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے بھائی، تو یہ معنی ہے کہ مرکب تام ہوا، ما یصح السکوت علیہ، وہ ہے کہ صحیح ہو اس پر سکوت کرنا، سکوت کا کیا معنی، خاموشی کر لینا، خاموش ہو جانا، کا زید قائم، جیسے کہ زید قائم، بھائی دیکھیے یہ کاف جارہ داخل ہو رہا ہے لیکن پھر بھی آپ نے زید قائم بھائی رفع کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اس لیے کیونکہ زید مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے، اور مبتدا خبر مل کر یہ پورا جملہ ہوا، اور پھر اس پر کاف داخل ہوا، اور جملہ مبنی ہوا کرتا ہے بھائی، اور مبنی پر آپ نے پڑھا ہے کہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا، تو یہ جملہ محلن مجرور ہے، کس کی وجہ سے، کاف کی وجہ سے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے یہ مجرور نہیں، کیونکہ یہ مبنی ہے، اور مبنی پر لفظوں میں کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی عامل کی وجہ سے، کا زید قائم، جیسے کہ زید قائم، وثانیہما المرکب الناقص، اور مرکب کی دو قسموں میں سے دوسرا جو ہے وہ مرکب ناقص ہے، وہ ہوا ما لیس کذالک، اور وہ ما سے مراد مرکب، وہ مرکب ہے لیس کذالک، جو ایسا نہ ہو، یعنی جس پر سکوت کرنا اور خاموشی کرنا صحیح نہ ہو، اگر سکوت کر لیں گے تو دوسرے کو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ منتظر رہے گا آگے کوئی اور لفظ آئے اور جس سے بات پوری ہو جائے، یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی، اب آگے دیکھیے، فصل المرکب التام ضربان یقال لأحدهما الخبر والقضیہ، اب مرکب تام کی تقسیم کرنے لگے ہیں بھائی، پھر آگے جا کر پھر مرکب ناقص کی تقسیم کریں گے، مرکب تو بتا دیا دو قسم پر ہے، ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناقص، اب مرکب تام کی تقسیم کرنے لگے ہیں کہ مرکب تام دو قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں خبر اور قضیہ، کیا کہتے ہیں، کہ دو نام ہیں بھائی، خبر بھی کہتے ہیں اور قضیہ بھی کہتے ہیں بھائی، قضیہ یہ یا مشدد ہے یاد رکھنا بھائی، قضیتن بھائی، سمجھ میں آئے، جو جو لفظ آئے ان کا تلفظ بھی صحیح کرتے چلے جائیں بھائی، تو خبر اور قضیہ کہتے ہیں بھائی، خبر اور قضیہ، اور دوسری قسم کو انشاء کہتے ہیں، پہلی قسم کو کیا کہتے ہیں مرکب تام کی، خبر اور قضیہ، اور دوسری قسم کو انشاء کہتے ہیں، خبر یا قضیہ اس مرکب تام کو کہتے ہیں جس میں کسی واقعے کی خبر دی جائے، کسی واقعے کو بیان کیا جائے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے، توجہ ہے سبق کی طرف، خبر اور قضیہ کس مرکب تام کو کہتے ہیں جس میں کسی واقعے کی خبر دی جائے، کسی واقعے کو بیان کیا جائے کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، مثلا میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے، تو ایک واقعے کی میں خبر دے رہا ہوں، ایک چیز جو کہ ہے اس کی خبر دے رہا ہوں، صورت سمجھ میں آ گئی، یا میں آپ سے کہتا ہوں زید عالم ہے، تو دیکھو ایک واقعے کی خبر دے رہا ہوں، ایک واقعے کی خبر، اردو والا واقعہ نہیں مراد بھائی، واقعہ یا کوئی حادثہ یا کوئی بات پیش آ جائے تو اس کو اردو میں واقعہ کہتے ہیں، واقعہ کا معنی ہے کوئی چیز جو ہے اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہو، خبر دی جا رہی ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے یا اس طرح نہیں ہے. مثلا زید کھڑا ہے یا میں کہتا ہوں زید کھڑا نہیں ہے، میں کہتا ہوں زید عالم ہے یا مثلا میں کہتا ہوں زید عالم نہیں ہے. تو یہ جو ایک واقعے کی ایک بات کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خبر اور قضیہ. اس کے مقابلے میں انشاء ہے بھائی، انشاء کے اندر خبر نہیں دی جاتی. انشاء کے اندر مثلا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ تو کیا میں نے کسی واقعے کی خبر دی یا واقعہ پوچھا آپ سے؟ یہاں واقعہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، خبر نہیں دے رہا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ انشاء. انشاء تو یہ سوال ہے، معلوم ہوا استفہام یعنی سوال، یہ انشاء کی قسم ہے بھائی. اسی طرح مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اضرب زیدن، زید کی پٹائی کر، تو زید کی پٹائی کر، تو یہ یہاں میں کوئی خبر دے رہا ہوں یا کوئی حکم دے رہا ہوں بھائی؟ حکم دے رہا ہوں، کسی بات کی آپ کو اطلاع یا خبر نہیں دے رہا، کوئی واقعہ نہیں بیان کر رہا بلکہ آپ کو حکم دے رہا ہوں. تو معلوم تو یہ امر ہے، معلوم ہوا امر یہ کس کی قسم ہے؟ انشاء کی قسم ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی بھائی کہ جو مرکب تام کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے. پہلی قسم کو خبر بھی کہتے ہیں اور قضیہ بھی کہتے ہیں بھائی، اور دوسری قسم کو انشاء کہتے ہیں. خبر اور قضیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی بات کو بیان کیا جائے، کسی واقعے کو بیان کیا جائے، یا یوں کہیں کسی واقعے کی حکایت کی جائے. حکایت وہی معنی ہے بیان کیا جائے، کسی واقعے کی حکایت کی جائے. آسان اس کی سمجھنے کے لیے دوسری تعریف بھی کہہ کرتے ہیں کہ خبر اور قضیہ وہ مرکب تام ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. خبر یا قضیہ وہ مرکب تام ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. مثلا میں نے آپ سے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اس کے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے اور جھوٹا. اگر یہ بات واقعے کے مطابق ہوئی، اس نے بھی کہا زید کھڑا ہے اور واقعے میں بھی زید کھڑا تھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ سچا ہے. اور اگر زید بیٹھا تھا اور اس نے کہا زید قائم، تو اب ہم اسے کیا کہیں گے؟ کہنے والے کو جھوٹا کہیں گے. تو خبر اور قضیہ جو ہے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، یعنی اس میں ان دونوں کا احتمال ہوتا ہے. کس کا؟ ان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، سچ کا بھی اور جھوٹ کا بھی. سچ کا بھی احتمال ہوتا ہے اور جھوٹ کا بھی، چاہے وہ مثبت ہو چاہے منفی ہو. مثلا میں کہتا ہوں زید عالم ہے، اس میں سچ کا بھی احتمال اور اس میں جھوٹ کا بھی احتمال، یا میں کہتا ہوں زید عالم نہیں ہے، اس میں بھی سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی. جبکہ انشاء میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا. میں نے آپ سے پوچھا ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ کیا زید کھڑا ہے؟ کوئی آپ سے اس طرح سوال پوچھے، آپ اس کو کبھی کہہ سکتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں تم سچ بول رہے ہو؟ بھائی وہ تو کوئی بات بیان ہی نہیں کر رہا، آپ کس اعتبار سے سچا ہے جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو آپ سے خود ایک سوال پوچھ رہا ہے. تو انشاء میں کسی کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اس میں سچ اور جھوٹ کا استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح ایک آدمی نے آپ سے کہا اضرب زیدن، تو زید کی پٹائی کر، کیا آپ اسے کوئی اسے یہ کہہ سکتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس نے تو کوئی بات بیان ہی نہیں کی جس پر ہم کہیں وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. مثالیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو خبر اور قضیہ جو ہے اس جس میں کسی بات کی حکایت کی جائے اور اس میں صدق کا بھی احتمال ہوتا ہے اور کذب کا بھی احتمال ہوتا ہے، جبکہ انشاء میں ایسا نہیں ہوتا. بھائی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ جی. اب دیکھیے کتاب پر. فصل ای ھذا، فصل یہ فصل ہے، المرکب التام ضربانی، مرکب تام جو ہے دو قسم پر ہے. التام میم مشدد ہے بھائی، المرکب التام ضربانی، مرکب تام جو ہے دو قسم پر ہے، یقال لأحدهما الخبر والقضیت، ان دو میں سے ایک کو جو ہے خبر اور قضیہ کہتے ہیں، وہو ما قصد به الحکایت، اور وہ مرکب تام ہے، ما سے کیا مراد ہے مرکب تام، وہو ما، اور وہ ہوا ضمیر راجع ہے خبر کو بئی اور قضیہ کو بئی، اور خبر اور قضیہ جو ہے ما وہ مرکب تام ہے، قصد به الحکایت کے ارادہ کیا جائے اس کے ذریعے حکایت کا، یعنی کسی بات کی، کسی بات کی حکایت کا، کسی واقعے کی حکایت کا، یعنی حکایت کا معنی بیان کرنا، بیان اس میں کسی بات کو بیان کیا جائے، ویحتمل الصدق والکذب، اور وہ صدق اور کذب یعنی جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے، ویقال لقائله انه صادق فيه او کاذب، اور کہا جاتا ہے اس کے کہنے والے کو، جو خبر اور قضیہ کہنے والا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، انه صادق فيه، کہ وہ اس خبر میں سچا ہے، او کاذب یا جھوٹا ہے، نحو السماء فوقنا، جیسے ہاں کیا کہیں مثال کے طور پر، السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، والعالم حادث، اور یہ جہان حادث ہے، تو السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، اس میں کہنے، اس میں سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی احتمال، آپ کہیں گے بھئی آسمان تو ہے ہی ہمارے اوپر، تو یہ تو سچ ہی سچ ہے، اس میں جھوٹ کا احتمال کہاں سے آیا، بھئی خارج اور واقعے کو نہیں دیکھنا آپ نے، آگے اس کا ایک اعتراض بھی اسی طرح کا آنے والا ہے اور اس کا جواب بھی، واقعے کو نہ دیکھیں، حقیقت کو نہ دیکھیں کہ حقیقت میں تو واقعی آسمان اوپر ہے، اور آپ نے تو کیا کہا، خبر اور قضیہ کسے کہتے ہیں، جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو، سچ کا بھی احتمال ہو تو جھوٹ کا بھی احتمال ہو، اور السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، آپ کہیں گے یہ تو سچ ہی سچ ہے، اس میں تو جھوٹ کا احتمال نہیں، اور آپ نے تو تعریف یہ کی تھی کہ اس میں سچ کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بھی احتمال ہو، تو جواب یہ بھئی محض لفظ اس جملے کے مفہوم کو پر نظر رکھیں تو اس میں سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی احتمال، واقعے کو اور خارج کو نہ دیکھیں، یعنی حقیقت کو نہ دیکھیں کہ حقیقت میں تو ہے ہی آسمان اوپر، صرف ان لفظوں کی طرف غور کیا جائے بھائی، ان لفظوں کا جو مفہوم ہے وہ اس میں سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی احتمال ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، تو واقع اور حقیقت کو نہیں دیکھنا بلکہ صرف کس اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے، لفظوں کے مفہوم کے اعتبار سے، یا اسی طرح العالم حادث، العالم حادث، بھئی ہاں یہ پیچھے والی بات تھوڑی اور سمجھ لیں، دیکھیں میں نے کہا السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، آپ کہیں گے یہ تو سچ ہی سچ ہے، اس میں تو جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہے، تو جواب میں نے بتا دیا کہ ہاں لفظ کے مفہوم کو دیکھیں آپ، واقعے کو نہ دیکھیں بھائی، حقیقت کو نہیں دیکھنا، لفظ کے مفہوم میں دونوں احتمال ہیں، چنانچہ بھائی کفار منکرین اسلام وہ آسمان کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اوپر ہم نے دوربینوں سے دیکھا ہے، کروڑوں اربوں میل تک ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی آسمان نہیں ہے، ستارے ہی ستارے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، دیکھو معلوم ہوا اس میں جھوٹ کا احتمال ہے، جب ہی تو وہ اس کو نہیں مان رہے، اگر احتمال ہی نہ ہوتا تو وہ کبھی ایسی بات کرتے، وہ کبھی بھی ایسی بات وہ بھی مانتے، بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح، اسی طرح ہم کہتے ہیں العالم حادث، یہ جہان حادث ہے، حادث کا کیا معنی، جس پر پہلے عدم آیا ہو، ہم کہتے ہیں العالم حادث، یہ عالم حادث ہے، اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے، عالم کیا ہے، حادث ہے، تو یہ بھی سچ ہی سچ ہے، اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں، آپ کہیں گے اس میں تو جھوٹ کا احتمال نہیں, اور آپ نے تو ہمیں بتایا کہ قضیہ اور خبر اس میں سچ کا بھی احتمال ہوتا ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال ہوتا ہے. تو وہی جواب کہ واقعے کو نہ دیکھیں, حقیقت کو نہ دیکھیں, واقعے اور حقیقت میں تو یہ سچ ہی سچ ہے, لیکن صرف ان لفظوں کے مفہوم کو مد نظر رکھیں قطع نظر حقیقت سے. لفظوں کے مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ, یہ کلام العالم حادث, سچ کا بھی احتمال رکھتا ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال رکھتا ہے. جب ہی تو منکرین اسلام عالم کو قدیم مانتے ہیں, حادث نہیں مانتے. اگر اس میں جھوٹ کا احتمال ہی نہ ہوتا تو وہ بھی کہتے العالم حادث, لیکن وہ تو کیا کہتے ہیں العالم قدیم. معلوم ہوا یہ کلام جو ہے قطع نظر خارج سے یہ سچ کا بھی احتمال رکھتا ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال رکھتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ اسی طرح ہے جیسے زید میرے سامنے کھڑا ہو اور میں کہوں زید قائم, زید قائم, تو آپ کہیں بھائی یہ خبر اور قضیہ تو نہیں ہے, کیونکہ یہ تو سچ ہی سچ ہے, زید سامنے کھڑا ہوا ہے باقاعدہ. معلوم ہوا یہ بات ہر یقیناً سچی ہے, اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں. اور قضیہ اور خبر تو وہ ہوتا ہے جس میں سچ ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بھی احتمال ہو, دونوں احتمال اس میں ہوا کرتے ہیں. اور زید یہاں سامنے کھڑا ہے, واقعی نظر بھی آ رہا ہے, سب اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, تو زید قائم ان کا جملہ سچ ہی سچ ہے, اس میں تو جھوٹ کا احتمال ہی نہیں. تو جواب وہی بھائی, واقع اور خارج کو نہیں دیکھنا, کس کو دیکھیں؟ صرف اس لفظوں کے مفہوم کو دیکھیں, مفہوم کے اعتبار سے اس میں سچ کا بھی احتمال اور جو اگر زید آپ کو دکھائی نہ دے رہا ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ اس میں اب واقعی سچ کا بھی احتمال ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال. اگر زید واقعی کھڑا ہے تو ہم کہیں گے یہ سچ ہے, اگر زید کھڑا نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے بھائی. تو زید کو نہ دیکھیں, زید کو یہاں سے ذرا غائب کر دیں, اب دیکھیں اس پر غور کریں بھائی, تو اس میں سچ کا بھی احتمال ہے. اگر زید واقعی کھڑا ہوا تو ہم کہیں گے سچ ہے, اور اس میں جھوٹ کا بھی احتمال ہے, اگر زید کھڑا نہ ہوا تو ہم کیا کہیں گے یہ جھوٹ ہے بھائی. مثال سے بات سمجھ میں آ گئی؟ فَإِن قِيلَ, اگر یہ اعتراض کیا جائے, میں نے بتلایا تھا ان قِيلَ وغیرہ کے ذریعے اعتراض ذکر کیا جاتا ہے اور آگے قُلْتُ اور قُلْنَا وغیرہ کے لفظوں کے ساتھ اس کا جواب ذکر کیا جاتا ہے. بھئی یہ اعتراض اور جواب پہلے یہیں سمجھ لیں, وہی بات جو میں بھی بیان کر رہا تھا وہی مصنف اپنے لفظوں میں اب اس کو ذکر کر رہے ہیں. اعتراض یہ کریں گے کہ بھئی آپ نے ہمیں کیا بتلایا کہ خبر اور قضیہ اس کو کہتے ہیں جس میں سچ کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بھی احتمال ہو, یعنی دونوں احتمال اس میں ہو بھئی, ایک ہی وقت میں اس کے سچ ہونے کا بھی احتمال اور جھوٹ ہونے کا بھی, پھر واقعے کو دیکھا جاتا ہے, اگر واقعے کے مطابق ہو تو کہتے ہیں یہ سچ ہے, واقعے کے مطابق نہ ہو تو کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. تو نفس مفہوم کے اعتبار سے اس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں. تو مصنف کہتے ہیں اگر کوئی شخص مثلا یہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے کہا خبر اور قضیہ تو وہ ہے جس میں سچ کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بھی احتمال ہوتا ہے, لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک قضیہ ہے ایک خبر ہے لیکن اس وہ سچ ہی سچ ہے, اس میں جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں. مثلا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ کوئی معبود نہیں ہے, الا اللہ سوائے اللہ کے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب کہتے ہیں دیکھو یہ سچ ہی سچ ہے, اس میں جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں. تو جواب دے رہے ہیں بھائی, آگے جواب بھی دیں گے کہ بھائی وہی بات جو ابھی میں نے پہلے بیان کر دی کہ واقعے کو نہ دیکھیں, نفس مفہوم کے اعتبار سے یہ کلام سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھتا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ دونوں کا احتمال کس سے قطع نظر کرتے ہوئے؟ واقعے سے قطع نظر کرتے ہوئے بھائی, حقیقت سے قطع نظر, صرف لفظ کے مفہوم کو دیکھا جائے تو اس میں دونوں احتمال ہیں, سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی احتمال. بھئی آپ دیکھتے نہیں جھوٹ کا احتمال ہے، جبھی تو کفار اس بات کو نہیں مانتے، ہمیں دلائل دینے پڑتے ہیں کہ اللہ ایک ہے بھئی، اگر جھوٹ کا احتمال نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسی بات نہ کرتے، معلوم ہو اس مفہوم کے اعتبار سے اس میں سچ کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بھی احتمال ہے، البتہ واقع کے اعتبار سے اگرچہ یہ سچ ہی سچ ہے، تو واقع کو نہیں دیکھنا، صرف کس پر نظر کرنی ہے؟ مفہوم پر بھائی، کس پر؟ مفہوم پر بھائی. فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے قولنا لا الہ الا اللہ قضیت و خبر، کہ ہمارا قول لا الہ الا اللہ یہ قضیہ اور خبر ہے، مع انہ لا یحتمل الکذب، باوجود اس کے یہ احتمال نہیں رکھتا جھوٹ کا، یہ تو ہر حال میں سچ ہی سچ ہے، اور آپ نے تو کہا تھا کہ یہ سچ کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بھی احتمال رکھتا ہے قضیہ اور خبر. قل تو جواب دے رہے ہیں، قل تو میں کہتا ہوں مجرد اللفظ یحتملہ، کہ محض لفظ اس کا احتمال رکھتے ہیں، مجرد بھائی اللہ سے پہلے مفہوم کا لفظ مضاف محذوف ہے، مجرد مفہوم اللفظ یحتملہ، محض لفظ کا جو مفہوم ہے وہ اس کا احتمال رکھتا ہے، واقعے سے قطع نظر لفظ کا جو مفہوم ہے وہ اس کا احتمال رکھتا ہے بھائی. وَإِن كَانَ بِالنَّظَرِ إِلَى خُصُوصِيَّتِ الْحَاشِيَتَيْنِ غَيْرَ مُحْتَمَلٍ لِّلْكَذِبِ، اگرچہ نظر کرتے ہوئے إِلَى خُصُوصِيَّتِ الْحَاشِيَتَيْنِ، حاشیہ کہتے ہیں کنارے کو، حاشیتین دو کنارے تثنیہ ہے بھائی، اگرچہ نظر کرتے ہوئے الی خصوصیت الحاشیتین، دو کناروں کی خصوصیت کی طرف، اگرچہ دو کناروں کی خصوصیت کی طرف نظر کرتے ہوئے، غیر محتمل للکذب، یہ جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا. بھئی وہی اسی اعتراض کا جواب ذکر ہو رہا ہے، اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ قضیہ اور خبر وہ ہے جو سچ کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بھی احتمال رکھے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک خبر ہے اور وہ سچ ہی سچ ہے، اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں، جیسے لا الہ الا اللہ. تو جواب اس کا دے رہے ہیں کہ بھائی لفظ کے مفہوم پر صرف نظر رکھیں تو مفہوم کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہیں سچ کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور جھوٹ کا بھی احتمال رکھتے ہیں، اگرچہ دونوں کناروں کی خصوصیت پر کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا، یہ سچ ہی سچ ہے، دو کناروں کی خصوصیت پر نظر کرتے ہوئے. دو کنارے کون سے بھائی؟ بھائی ایک کنارہ ہے واقعہ اور ایک کنارہ ہے متکلم، بات کرنے والا. بھائی دیکھیے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زیدن قائم، زید میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اب میں آپ سے کیا کہتا ہوں زیدن قائم، زید میرے سامنے کھڑا ہے اور میں آپ سے کیا کہتا ہوں زیدن قائم، تو ایک تو ہیں یہ میرے لفظ، ان لفظوں کا میرے ساتھ بھی تعلق ہے کیونکہ میں کہنے والا ہوں، اور ان کا زید سے بھی تعلق ہے کیونکہ زید کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو زیدن قائمن یہ جو لفظ ہے اس کے گویا کے دو کنارے ہو گئے، ایک کنارہ کون؟ متکلم، بات کرنے والا، اور دوسرا کنارہ کون سا؟ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں، یہ دو کنارے ہو گئے کلام کے، ایک کہنے والا ہوگا اور ایک جس کے بارے میں کہی جائے بھائی، تو یہ دو کنارے ہوئے. تو کہتے ہیں یہ کلام جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ اگر یہ مفہوم لفظ کے اعتبار سے یہ سچ کا بھی احتمال رکھتا ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال رکھتا ہے، اگرچہ دونوں کناروں کی خصوصیت کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا، دونوں کناروں یعنی متکلم کا اعتبار کرتے ہوئے اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یعنی ذات باری تعالیٰ کے لحاظ کرتے ہوئے کہ اللہ تو ایک ہی ہیں بھائی، واقعے کا اعتبار کے اعتبار سے، تو متکلم اور واقعے کے اعتبار سے اگرچہ یہ جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا. متکلم کہنے والا جب مومن ہو، ایمان والا ہو، تو اس کا یقین اور اعتقاد کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، متکلم کا بھی یہ اعتقاد اور واقع میں بھی اللہ کی ذات ایک ہی ہے. تو دیکھو متکلم اور واقع کے اعتبار سے اگرچہ جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا، متکلم بھی کہتا ہے یہ قطعی طور پر سچ ہے، اس میں ایک ذرہ بھی جھوٹ کا احتمال نہیں، اور واقع کے اعتبار سے بھی یہ پورا کا پورا سچ ہے، ایک ذرہ بھی اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں. تو خصوص ان دو حاشیوں کے، خاص طور پر ان دو حاشیوں، ان دو کناروں کے اعتبار سے اگرچہ اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، متکلم کے اعتقاد کے اعتبار سے بھی اور واقع کے بھی اعتبار سے. ہاں لیکن ہم ان دو کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم نے واقع یا متکلم کی بات ہی نہیں کی قضیہ اور خبر میں، ہم نے تو کہا تھا محض مفہوم پہ نظر رکھنا، تو محض مفہوم کے اعتبار سے اس میں سچ کا بھی احتمال ہوتا ہے اور جھوٹ کا بھی. تو لا الہ الا اللہ کے اندر بھی اسی طرح اگر محض مفہوم کو دیکھا جائے تو اس میں سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی احتمال، لیکن اگر اس طرف نظر کی جائے کہ کہنے والا ہے مومن اور واقعہ بھی اسی طرح کا ہے تو پھر تو اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ان دو کناروں کے اعتبار سے. لیکن ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف مفہوم کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے جو بھی خبر ہوگا، جو بھی خبر ہوگی اور جو بھی قضیہ ہوگا اس میں سچ کا بھی احتمال ہوگا اور جھوٹ کا بھی احتمال ہوگا. تو یہی جواب دے رہے ہیں، دوبارہ دیکھیے جواب. قلت مجرد اللفظ يحتمله، اي مجرد مفهوم اللفظ يحتمله، تو میں کہتا ہوں کہ محض لفظ کا جو مفہوم ہے وہ اس کا احتمال رکھتا ہے. وان كان بالنظر الى خصوصيه الحاشيتين غير محتمل للكذب، اگرچہ نظر کرتے ہوئے دو حاشیوں کی خصوصیت کی طرف، دو حاشیوں کی خصوصیت کی طرف نظر کرتے ہوئے غیر محتمل للکذب، یہ جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا. دو حاشیے کون سے؟ ایک متکلم اور ایک واقعہ. بھائی متکلم اور واقعہ. وَيُقَالُ لِسَانِ الْقِسْمَيْنِ الْإِنشَاءُ، اور دو قسموں میں سے دوسری کو جو ہے انشاء کہا جاتا ہے. مرکب تام کی پہلی قسم نا خبر اور قضیہ تھی، اور دوسری قسم کیا ہے؟ انشاء. وَالْإِنشَاءُ أَقْسَامٌ، اور انشاء کئی قسم پر ہے. امرن ایک امر ہے، جیسے کسی سے کہا جائے اضرب، اور ونہیون اور ایک نہی ہے، جیسے کسی سے کہا جائے لا تضرب زیدن، زید کی پٹائی نہ کر. وتمنی اور ایک تمنا ہے، بھائی تمنا بھائی کسی چیز کا تمنا کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کو کے حصول کی طلب کرنا محبت کے ساتھ. مثلا ایک شخص بوڑھا ہو گیا اور وہ کہتا ہے کاش کہ میں جوان ہوتا، کاش جوانی دوبارہ لوٹ آئے، کاش جوانی دوبارہ لوٹ آئے. تو دیکھو محبت کے طور پر ایک چیز کے حصول کو طلب کر رہا ہے، چاہے وہ ممکن ہو چاہے ممکن نہ ہو. اگر اور جیسے یہاں مثلا اس مثال میں ممکن نہیں ہے بھائی، تو اس کو تمنا کہتے ہیں. ممکن بھی ہو سکتی ہے بھائی، کاش کہ زید آج ہم سے ملنے آ جائے، تو ہو سکتا ہے وہ واقعی آپ سے ملنے آ جائے. آپ کا کوئی ساتھی ہے مثلا، اس کا نام کیا ہے؟ زید، اور آپ کہیں کاش آج زید ہم سے ملنے آ جائے، تو ممکن ہے یا نہیں ممکن بھائی؟ تو تمنی ممکن کی بھی ہو سکتی ہے، تمنا اور محال کی بھی ہو سکتی ہے. وہ ترجن، اور ایک انشاء کی قسم ترجی ہے جس میں امید ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ امید بھائی. تو یہ انشاء کی قسمیں چل رہی ہیں، ان کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. مثلا آپ کہتے ہیں شاید زید آج آ جائے، کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کوئی خبر تو نہیں دی، آپ نے تو ایک امید ظاہر کی ہے کہ شاید زید آج آ جائے. ہاں اگر آپ یہ کہیں زید آج آئے گا، اب آپ کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں اس بات میں. واستفهام، اور ایک قسم استفهام ہے انشاء کی، کسی سے سوال پوچھا جائے مثلا ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے. ونداء، اور ایک ندا ہے دوسرے کو آواز دی جائے، مثلا میں کہتا ہوں یا زید، اے زید، دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے. اب میں نے آواز دی یا زید، آپ اس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بھائی اس نے کوئی بات تو کی نہیں، اس نے تو صرف کیا کیا ہے، ندا دی ہے، آواز دی ہے یا زید. تو یہ چھ قسمیں بنائیں انشاء کی بھائی، کتنی قسمیں؟ چھ قسمیں ہیں بھائی مناطقہ کے، ہاں یہی چھ قسمیں ہیں انشاء کی بھائی. اگرچہ اور کتابوں میں نحو وغیرہ میں آپ دس قسمیں پڑھ چکے ہیں. جی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ حل ہو گیا بھائی اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.